کہا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف قومی لائے عمل پر پاکستان میں اتفاق رائے کے بعد اب دہشت گردی میں ملوث عناصر میں کوئی تفریق نہیں ہے.
جہاں تک حقانی نیٹ ورک کا تعلق ہے, شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے بعد اس گروپ کا ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے.
اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب مسعود خان کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطے باہمی اعتماد سازی کے لیے اہم رہے.
دو ملاقاتوں کا میں ذکر کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کے شروع میں ستاج عزیز صاحب کی اور امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کی ملاقات اسلام آباد میں ہوئی تھی, وہ بہت اہم تھی. انہوں نے ایک بہت اہم مشترکہ اعلامیہ جاری کیا تھا. اسی طریقے سے اکتوبر میں نواز شریف صاحب اور صدر براک اوباما کی واشنگٹن میں ملاقات بہت اہم تھی, اور وہ پوری کی پوری جو ان کی گفتگو تھی اس کا انہوں نے مشترکہ بیان میں احاطہ کیا ہے, اور اس سے بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد موجود ہے, بڑھ رہا ہے, اور دونوں ممالک اس بات پہ متفق رہے کہ اس علاقے خاص طور سے جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کے لیے اپنے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے.
سرتاج عزیز نے سال 2015 میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا احاطہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مثبت سمت کی جانب گامزن ہیں.
دیکھیں نا, مجموعی طور پہ تو بہت اچھی پروگرس ہوئی ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا 2011-12 میں تعلقات امریکہ کے ساتھ بہت کشیدہ تھے. ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا تھا, پھر سلالہ ہوا تھا, پھر ابتواد ہوا تھا. تو اس کے بعد وہ اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہمارا امریکہ کے ساتھ تھا وہ سسپینڈ ہو گیا تھا 2010 میں, اور 3 سال اس کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی. پھر 2013 میں جیسی ہماری حکومت آئی اور سیکرٹری کیری یہاں آئے تو ڈائلاگ ریزیوم ہوا, تو اور 6 گروپ جو بنے تھے ان پہ کافی کام ہوا. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت مختلف شعبوں میں جس طرح تعاون بھی ہو رہا ہے اکنامک سائڈ پر بھی, تو تعلقات وے اپڈز ہیں. کچھ ہمارے بھی کنسرنز ہیں, کچھ بھی کنسرنز ہیں, ان پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے. کوئی ایسا بڑا کرائسس یا مسئلہ نہیں ہے.
دفاعی امور کے ماہر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئی.
2015 میں جنرلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت تھا جس میں کہ تعلقات میں نسبتاً بہتری آئی. اس میں میں دو عوامل سمجھتا ہوں جو بڑے کارگر رہے. ایک تو یہ کہ جو ہمارا ضرب عز آپریشن تھا یہ بڑی حد تک 2015 میں بڑا کامیابی کے ساتھ ڈیولپ ہوا, اور اس میں ہمارا سٹانس چونکہ یہ تھا کہ ہم نے ہر طرح کے ملیٹنٹس کو یہاں پہ ٹکنے نہیں دیا, ان کو مارا, وہ بھاگ گئے یا مارے گئے, تو یہ انٹرنیشنلی اکنالج بھی ہوا. گو کہ امریکن کانگریس میں بعض اوقات اس کے اوپر شک و شبے کا اظہار ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو بھی افغانستان میں امریکن سینئر آفیسرز رہے ہیں یا ان کے نیٹو کمانڈرز وغیرہ رہے ہیں, انہوں نے اکنالج کیا ہے کہ ایون حقانی نیٹ ورک اور دوسرے یہ سارے جو ہیں ان کو بہت نقصان پہنچا ہے کیونکہ ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے.
سال 2015 میں پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے امریکہ کے دوروں کے موقع پر نہ صرف دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا بلکہ افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے بھی مل کر کوششیں کرنے کا عزم کیا گیا. 2015 کے اواخر میں اسلام آباد میں افغانستان سے متعلق ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں امریکہ کے نائب وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے بھی شرکت کی. ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شریک افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن و مصالحت کے عمل میں پاکستان اور دیگر اتحادی ممالک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں.
اس معاملے میں ہمارے اتحادی ممالک امریکہ, چین اور بلا شبہ پاکستان نے اس آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ امن و مصالحت کے عمل کے لیے افغانستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے. ہمیں بہت امید ہے کہ یہ کوشش نتیجہ خیز ثابت ہوگی.
مسعود خان کہتے ہیں کہ اب امریکہ کی بھی خواہش ہے کہ افغانستان میں مذاکرات کے ذریعے امن کی راہ تلاش کی جائے.
ان کو اکٹھا کرنے میں پاکستان اور امریکہ نے مشترکہ کوششیں کی ہیں, اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی دونوں ممالک پر امید رہے ہیں کہ مذاکرات کا عمل بحال ہو جائے گا۔ ابھی جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہوئی تھی اس کے بعد یہ امکانات روشن ہو گئے ہیں۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر ان کی افغان صدر اشرف غنی سے اہم بات چیت ہوئی۔ پاکستانی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کا ملک طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے افغانستان میں مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کا خواہاں ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ابھی آپ کو ہم وہ ساری صورتحال دکھا رہے تھے جو 2015 کے دوران امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے درمیان رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے بارے میں بھی اس کی کچھ تفصیل سنی، اور خاص طور پر اب جو اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہے جس میں پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ساتھ چین اور امریکہ بھی شامل ہے، اب اس کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، آج اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ اور آئیے اب ہم اپنے تجزیہ کاروں سے اور ماہرین سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت پاکستان سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران مالک اور بینش سلطان ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں اور اسٹریٹجیکل امور کے ماہر ہیں۔ تو آئیے ان دونوں سے بات کرتے ہیں اور کچھ ان کی رائے لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں منگل کے روز نادرا کے دفتر پر خود کش ایک حملہ ہوا، جس میں اب ہلاکتوں کی تعداد 26 تک پہنچ گئی ہے اور زخمی ہونے والے تقریباً 40 افراد ہیں، جن میں سے ابھی بھی کچھ ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ اور مردان میں پولیس نے چھاپے مار کر کافی لوگوں کو اس سلسلے میں مشتبہ افراد کو درجنوں کی تعداد میں حراست میں بھی لیا ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے الگ ہونے والے ایک دھڑے جماعت الاحرار نے مردان میں ہونے والے خود کش بم حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ لیا، لیکن کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے ایک بیان میں اس خودکش حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ نے مردان میں اس خودکش حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے کہا ہے کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہے، اور ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ انسانی زندگیوں کے خلاف اس طرح کے حملے ناقابل قبول ہیں۔ تو اب پاکستان میں کل ہی ایک خبر اس کے ساتھ ساتھ آئی کہ داعش کی موجودگی کا معلوم ہوا ہے، ایک سیل سیالکوٹ کے علاقے میں پکڑا گیا جس میں کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اسی دوران ترکی میں عہدیداروں نے انکشاف کیا کہ استنبول میں گزشتہ ہفتے داعش سے تعلق رکھنے والے 3 افراد کو حراست میں لیا گیا، جن میں 2 پاکستانی اور 1 برطانوی ہے۔ اب ہم آج کا سب سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے تناظر میں، اور خاص طور پر جب یہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کالعدم تحریک طالبان نے گزشتہ روز یہ حملہ ہونے کا سے بالکل اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، جبکہ اس سے الگ ہونے والے دھڑے جماعت الاحرار نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، تو یہ ساری صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ پاکستان میں داعش کی بڑھتی ہوئی موجودگی واقعی اب محسوس کی جا رہی ہے، جبکہ اس سے پہلے حکومت کی طرف سے مستقل ان بنیادوں پر انکار کیا جاتا رہا، لیکن کئی واقعات ملک میں ایسے ہوئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس گروہ کے ساتھ وفاداریاں رکھنے والے لوگ پاکستان میں بھی اب موجود ہیں۔ تو میری بریگیڈیئر عمران، آپ سے ہی یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ پاکستان میں داعش کی موجودگی کا مسئلہ کس حد تک بڑھ رہا ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
بھائی صاحب، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اوور آل جو دہشت گردی کی فضا ہے پاکستان میں، اس کا بھی کہ وہ کس نہج پہ کھڑی ہے اس وقت۔ آپ یہ دیکھیں کہ 4 میجر گروپس ہیں جو کہ ہمیں نظر آتے تھے پہلے اور اب بھی کسی نہ کسی فارم میں موجود ہیں، جس میں سب سے پہلے القاعدہ، پھر افغان طالبان، پھر تحریک طالبان پاکستان، اور اب ایک نئے انٹرنٹ جو آئے ہیں وہ ہیں داعش والے یا آئی ایس والے۔
جی،
تو جب سے پاکستان نے آپریشن ضرب عرض سٹارٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کیے ہیں شہروں میں، تو یہ تمام گروپس جو ہیں یہ کافی حد تک تتر بتر ہو گئے ہیں، ان کی کمانڈ جو چین آف کمانڈ جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، اور یہ بہت سے مختلف چھوٹے چھوٹے گروپس میں بٹ گئے ہیں۔ تو ان کو تو ابھی کافی سارے ہمیں اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کرنے پڑیں گے جس کے ساتھ ان کو ہم چن چن کے مار سکیں اور ختم کر سکیں۔ ان کے سلیپر سیلز جو ہیں، جو کہ تمام شہروں میں یقینی طور پر پھیلے ہوئے ہیں، اب وہ انڈیویجولی یا انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہوئے ایسے چھوٹے موٹے حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ مردان میں نادرا کے سینٹر کے اوپر ہوا۔ تو یہ کام تو ہوتے رہیں گے۔ بہرحال पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के ऊपर, इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर और आर्मी के ऊपर, खास तौर पर ये लाजिम है कि वो अपने इन्हीं ऑपरेशंस का और ज्यादा जो है टेम्पो बढ़ाएं और इनका कला कमा करें। बाकी रहेगी बात जो जो सियालकोट में जो लोग पकड़े गए हैं, तो दाइश का यहाँ पर जो अभी वजूद है वो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि वहां से कुछ लोग इधर आ गए हैं। यहाँ पर जो लोग मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि तितर बितर हो गए हैं या बट गए हैं या उनके जो चेन ऑफ कमांड है वो टूट चुकी है, तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स में हैं जो अपनी वफादारियां चेंज कर रहे हैं। जो लोग 8 या 9 लोग जो सियालकोट से पकड़े गए हैं वो बेसिकली जमात उ दावा के लोग हैं, वो शायद मुतनफ़िर हो गए हैं जमात उ दावा से कि वो अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने IS के साथ या दाइश के साथ अपनी वाबस्तगी जाहिर की है।
तो यहाँ पे लोग जी बगैर साहब आपकी बात करती है, लेकिन यहाँ पर क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जब इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो एक ऐसी जमात जो इंतहा पसंद जमात अब जिसकी बड़ी जिसने अपने कामों की वजह से अपनी कार्रवाइयों की वजह से दुनिया भर की तवज्जो अपनी तरफ ली हो, तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह के लोग तवज्जो मबजूल करने के लिए भी ऐसी बात कर सकते हैं?
ये बिल्कुल सही बात है, तवज्जो ही तो वो चाहते हैं। आप ये देखिए कि जब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ लोग थे या IS के लोग हैं या अलकायदा के लोग हैं, जब ये बहुत ही बेईमाना किस्म के जरायम करते हैं, लोगों को उनके गले काटते हैं, उनके उनके मतशुदा चेहरों के साथ या सर काट के उनके साथ फुटबॉल खेलते हैं, तो इनका मकसद दहशत फैलाना है। जब तक वो ये कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे और इनकी दहशत नहीं फैलेगी, उनकी अहमियत को कोई नहीं मानेगा। तो ये अहमियत जताने के लिए, अपनी मौजूदगी का बताने के लिए और अपनी अहमियत को सारी दुनिया के ऊपर जाहिर करने के लिए ये काम करते हैं। और मेरे ख्याल में जो मर्दान में वाक़ हुआ है या जो लोग सियालकोट में पकड़े गए हैं, ये कोई बहुत ही एक ओवरऑल स्कीम के अंदर नहीं है। ये मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं जिन्होंने ये काम किया है और अपने आप को, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, दे वांट टू कीप देमसेल्फ्स रेलेवेंट टू द सिचुएशन, वो अपनी वाबस्तगी जो है वो मौजूदा हालात के साथ वो कायम रखना चाहते हैं।
अच्छा बगैर साहब हमारे साथ रहिएगा, बिनिश आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस सूरत हाल के तनाजुर में अब दाइश से निमटने के लिए किन इकदाम की जरूरत है, क्योंकि आपने सुना गुज़श्ता दिनों काफ़ी नंगरहार सूबे से में दाइश की मौजूदगी की काफ़ी खबरें मिली हैं, फिर कुछ और आचिन सूबे में भी ऐसी सूरत हाल सामने आई है, जबकि अशरफ गनी साहब ने उन 4 लोगों के जिनके सर कलम कर दिए गए थे एक मकामी मलेशिया की तरफ से, उस बात पर भी उन्होंने कहा है कि हुकूमत उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी, यानी दाइश की मौजूदगी के आसार वहाँ पर भी नज़र आते हैं। इस सारे तनाजुर को देखते हुए आप किस तरह से देखती हैं कि दाइश का मुकाबला करने के लिए दुनिया भर में बड़े बड़े इत्तेहाद बनाए हैं, जैसे कि अमरीका की क्यादत में मगरबी मुल्कों का इत्तेहाद है और उसमें मशरक़ वस्ती के मुल्क भी शामिल हैं, और अभी हाल ही में सऊदी अरब ने भी अपनी क्यादत में एक इत्तेहाद कायम किया है। क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान या जनूबी एशिया में दाइश के बढ़ते हुए जिद तस्करे को रोकने के लिए या इसको यहीं पे इसका मुकाबला करने के लिए, इसके इंसदाद के लिए किस तरह के इकदाम दरकार होंगे?
बेहजत साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पे बुलाने का,
बहुत शुक्रिया बिनिश।
दाइश के हवाले से बेहजत, ये बहुत ही मेरा ख्याल एक वेव है, जब से ये ग्रेटर मिडल ईस्टर्न रीजन अगर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर दाइश की जो एक बढ़ती हुई लहर और जिस तरह से वो इमर्ज कर रहे हैं, IS फिनोमेना जो है जिसने तमाम दुनिया का जो इस वक्त फोकस है वो IS के ऊपर आ गया। पहले अलकायदा के भी बारे में बात की जा रही है, जी दाइश तो ठीक है साथ साथ चल रहा है, लेकिन अलकायदा के बारे में भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि शायद अफगानिस्तान में ठीक है वैसी सेंचुरी चीज जो 2001 या उस वॉर से पहले की उस जोर से या उतनी स्ट्रेंथ के साथ मौजूद ना हो, लेकिन जिस तरह से भी ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे थे कि छोटी छोटी उनके सेल्स जो हैं ऐसे या इंडिविजुअल ग्रुप्स जो हैं या स्प्लिंटर ग्रुप्स जिनको आप कहते हैं अलकायदा के साथ अफिलिएशन अगर उनकी है तो वो भी इमर्ज करे हैं अफगानिस्तान में, तो उसकी भी रिपोर्ट्स हैं, और साथ साथ IS फिनोमेना जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप देखें, मैं ये समझती हूँ कि दाइश एक ऐसा फिनोमेना है जिसको अगर आप जितना रेलिवेंस वो अपनी मौजूद रखना चाहें ग्रेटर मिडल ईस्टर्न रीजन में वो उनके लिए उतना ही अच्छा है, ये उनका नजरिया है, नैरेटिव है उनका। अगर आप इस रीजन में देखें, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान में जी ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब है या या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं इंटायर कंट्री में, आप देख रहे हैं कि एक जोर की लहर है कि जी किसी ना किसी तरीके से ये जाहिर किया जाए कि दाइश या आईएस फिनोमेना जो है वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान में भी जोर पकड़ता जा रहा है, अगर मिडल ईस्टर्न रीजन में कर गया है तो यहाँ भी आ गया है। बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि एक पुश फेस सिनेरियो है कि जी यहाँ पे भी उसकी मौजूदगी है। बट मैं ये समझती हूँ कि दाइश हो, आईएस हो, तालिबान हो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, या कोई भी ऐसा फिनोमेना अलकायदा फॉर इंस्टेंस हो, इन सब से लड़ने के लिए तो जी एक होलसम पैकेज की जरूरत होती है। हम इस पर बात करते आए हैं, मिलिट्री ऑपरेशन तो एक जरिया होता है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो हैं वो किए जाते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जी यूनिटी होगी, सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा। और उसमें अगर अभी आप जिक्र भी कर रही थी कि यूएस एंड चाइना का जो रोल है इसके अंदर, एक चारों जो हैं कंट्रीज मिलके इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, एक मुस्बत तरफ लेके जाना चाह रहे हैं सिचुएशन को, तो ये इस चीज पे भी एम्फेसिस देता है जी कि पाकिस्तान की इस वक्त कितनी इम्पोर्टेंस है इन फिनोमेनास के साथ लड़ने के लिए। और चीज का ये तरफ जाहिर करता है कि पाकिस्तान ने जो भी ऑपरेशंस किए हैं इन ऑर्डर टू कैटर दीज फिनोमेनास, या टेररिज्म कह लें, इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी कह लें, इनके साथ लड़ने के लिए जो भी पाकिस्तान ने इकदाम किए हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ गए हैं और उनके रिजल्ट ओरिएंटेड थे वो, जिसकी वजह से दाइश या आईएस जैसे फिनोमेनास जो हैं वो पुश फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं विद इन दिस एरिया। लेकिन डेफिनेटली अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड फॉर दैट इंस्टेंस इवन चाइना और रशिया का रोल जो है उसको भी आप निगेट नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू डील विद दिस सिचुएशन, क्योंकि जब तक रीजनली फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल जी इसके साथ डील नहीं किया जाएगा, इस तरह के फिनोमेनास तो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट नजरियों के साथ जी आपके सामने आते रहेंगे, चाहे वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ना हो, छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप्स भी अपनी अपनी कार्रवाई करेंगे जी, और ऐसे ऐसे ग्रुप्स के नाम देंगे कि ये जस्ट टू रिमेन रेलेवेंट इन दिस एरिया।
अच्छा, शुक्रिया बीने शमा, साथ रहिएगा। हमें ये मौसूल हो गया जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने 2015 में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए क्या क्या कोशिशें की हैं और किस तरह से इसमें नुमाया पेशरफ भी हुई है और बाहसियत मजमुई 2015 तहफ़ लाने में किसी हद तक आम आदमी के लिए कामयाब भी रहा है साल। एक खसूसी रिपोर्ट है जो हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो ने तैयार की है, नासिर महमूद और मोहम्मद जलील अख्तर ने। आइए ये रिपोर्ट सुनते हैं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने आज पाक चीन इक्तसादी राहदारी के मगरबी रूट में जो शहराएं हैं उनका संगे बुनियाद भी रखा है, वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा काम, ये हम बात अभी बाद में करते हैं अपने न्यू दो माहरीन से। पहले हम ये पैकेज आपको दिखाते हैं, आइए ये रिपोर्ट देखते हैं।
पाकिस्तान में साल 2015 का आगाज दो हफ्ते कबल मुल्की तारीख के बदतरीन दहशतगर्द वाक़े की बाजगश्त से हुआ और मुल्क भर में लोगों को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में हुए तालिबान के मोहलिक हमले ने दुख और अफसोस में मुबतला किए रखा। लेकिन सियासी व अस्करी क़्यादत की तरफ से इस वाक़े के बाद मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए फैसला कुन कार्रवाइयों का अज़्म किया गया और कुली इत्तेफाक राय से शिद्दत पसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां तेज कर दी गईं।
बच्चों के खून में इतनी ताकत थी कि उन्होंने हमें सियासी तौर पर और हमारे अदारों को असूली तौर पर मुत्तफिक किया। हम यहां पर बटे हुए थे गुड और बैड तालिबान में, हम यहां पर कंफ्यूज थे अब कि ये जंग हमारी है या हम किसी और की जंग लड़ रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन भी क्लियर हुआ, गुड और बैड वाली बात भी ख़त्म हुई और एक इरादा किया गया। और उस इरादा करने के साथ फिर अपनी गलतियों की नेशनल एक्शन प्लान में ना सिर्फ हमने निशानदेही की बल्कि फिर उसका हल भी प्रपोज़ किया। बड़े इकदाम जो हैं वो उनमें मैं समझता हूँ 21वीं तरमीम पार्लियामेंट जब काम कर रही हो और फौजी अदालतों का जो एक कुव्वत और ताकत फौजी अदालतें बनाई गई हैं, ये दहशतगर्दी की जंग में और अब तक जो रिज़ल्ट आए हैं मेरा ख्याल है वो एक साल में जितना काम हुआ है शायद पिछले 13-14 साल में हमने उतना काम नहीं किया था।
लेकिन इन कोशिशों के बावजूद भी दहशतगर्दों की तरफ से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हलाकत खेज हमले किए जाते रहे जिनमें शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वालों समेत दीगर मजाहिब के लोगों को भी निशाना बनाया गया حکومتی عہدیداران انہیں شدت پسندوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی جاری کارروائیوں کا رد عمل قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دہائیوں سے جڑ پکڑتی انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے ابھی مزید وقت درکار ہے۔
دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال سے ابھی سال اس سال کے اس سال تک بڑی سچویشن امپروو کی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نیشنل ایکشن پلان ہوا، سب اکٹھے مل بیٹھے، اس کے اوپر ریزالو شو کی گئی، اس کے ریزلٹس سامنے آئے، ضرب عزب کی صورت میں بھی وہ بھی ایک پوائنٹ تھا، کراچی کی سچویشن کی صورت میں بھی وہ بھی ایک پوائنٹ تھا، بلوچستان کے اندر جو کلنگ ہو رہی تھی وہ بھی ایک پوائنٹ تھا، مدارس کی رجسٹریشن اور یہ جو گلوریفائی کرنے کی بات تھی ٹیررزم کی وہ ابھی نہیں ہو رہی، اور اسی طرح ریڈیکلزم کے اوپر اپنی طرف سے کوشش ہو رہی ہے، کیسز کم ہوئے ہیں، اور فارن فنڈنگ کے اوپر بہت سا کام ہو رہا ہے، لیکن یہ بہت مشکلات کے مسائل ہیں۔ یہ جو سیکٹیرینزم اور اس طرح کی ریڈیکلزم کی لانتیں ہیں، یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم پنپتی رہی ہیں، صدیاں ان کو گزری ہیں، اور یہ چند دنوں میں چند مہینوں میں ختم ہونے والی نہیں، ایک ٹرینڈ کو ریورس کرنے کی بات ہے جو میرے خیال میں کیا جا رہا ہے۔
ملک کے طول و عرض میں دہشت گردی کے افرید کو قابو میں کرنے کی کارروائیاں تو جاری ہی تھیں کہ پڑوسی ملک افغانستان میں شدت پسند گروپ داعش کی طرف سے قدم جمانے کو پاکستان کے لیے ایک نئے خطرے کے طور پر دیکھا جانے لگا، لیکن عہدیداروں کا اصرار ہے کہ پاکستان میں اس گروپ کا کوئی وجود نہیں اور اس کا سایہ بھی یہاں برداشت نہیں کیا جائے گا۔
ہم اس جماعت کو جو ہے دہشت گرد جماعت سمجھتے ہیں، اور ہم نے بارہا کہا ہے کہ پاکستان میں اس کا فٹ پرنٹ نہیں ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے ہمیشہ کوآپریٹ کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ دہشت گردی کو ختم کرنے میں، اور اس میں انٹیلیجنس کا تبادلہ شامل ہے، اور ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ہم کوآرڈینیٹڈ ایکشن کے حق میں ہیں، جوائنٹ ایکشن کے حق میں نہیں ہیں۔
بحیثیت مجموعی سال 2015 پاکستانیوں کے لیے دہشت گردی سے محفوظ منزل کی طرف سفر کے لیے ایک بہتر سال ثابت ہوا، اور شہریوں نے بھی ماضی کی نسبت تحفظ کے پروان چڑھتے احساس پر قدرے اطمینان کا اظہار کیا۔
ٹیررزم کم ہوا ہے، لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں۔ جس طرح 2014 میں جو دہشت گردی کے جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، جو اسکول کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے یا کسی چیز کو ٹارگیٹ کیا گیا، تو اس کی بہ نسبت دیکھا جائے تو 2015 بہت محفوظ رہا ہے، اور آنے والا بھی انشاءاللہ ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ اسی طرح بہتر ہی رہے گا۔
اب ٹیررزم کی ہمیں مختلف شیپس کو بھی آگے سے ایلیمینیٹ کرنا ہے، جس میں صرف ایک تو دھماکے تھے، کلنگ تھی، ایک فائنینشیل ٹیررزم ہو رہا ہے، منی لانڈرنگ جو ہے یہ بھی ایک ٹیررزم ہے۔ لازمی نہیں کہ اس میں موت خون کی صورت میں ہو رہی ہے، اس میں موت خاموش موت ہوتی ہے، یہ بھی ایک ٹیرر ہے، اس کو بھی پلیز دیکھا جائے۔
ملک کی قیادت نے پاکستان سمیت خطے اور عالمی امن کے لیے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھنے کے مصمم ارادے کا اعادہ کیا ہے۔
انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب دہشت گردی کا مکمل کلا کما کر دیا جائے گا، پاکستان کا گوشہ گوشہ امن کا گہوارہ بنے گا، علم کی شمع کو بجھانے اور اندھیرے پھیلانے والوں کا وجود ختم کر دیا جائے گا، اور پاکستان کا ہر شہر، ہر قصبہ، ہر گاؤں علم کے نور سے منور ہوگا۔
پاکستانی فوج نے اس پورے سال میں دہشت گردی کے خاتمے میں بھرپور کردار ادا کیا، اور 3500 سے زائد مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک اور ان کے ٹھکانوں کو تباہ کرتے ہوئے دہشت گرد نیٹ ورکس کو تخت و تاراج کرنے کا بتایا۔ ان عسکری کوششوں سے حاصل ہونے والے نتائج کو امریکہ سمیت عالمی برادری نے بھی سراہا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ۔ تو اسلام آباد سے ہمیں دو یہ ویڈیو پیکج موصول ہوئے تھے جو ہم نے اپنے سننے والوں کے لیے پیش کیے۔ دہشت گردی کے بارے میں یہ رپورٹ تھی، اور اس کے علاوہ 2015 میں امریکہ پاکستان کے درمیان تعلقات کی جو صورت رہی۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے بلوچستان کے شمالی ضلع یوب میں چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے مغربی روٹ میں شاہراہوں کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ حکومت ملک کو درپیش کسی بھی مسئلے سے غافل نہیں ہے اور اس نے گیس اور بجلی کی قلت کو ختم کرنے سمیت متعدد بین الاقوامی منصوبے بھی شروع کر دیے ہیں. اور وزیر اعظم نے یہ بھی کہا, قومی اقتصادی راہداری کے منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا, خوشحالی آئے گی اور اس میں بلوچستان کا بہت اہم کردار ہوگا. اب اگر صاحب ہم اس پاک چین اقتصادی راہداری کے بارے میں بڑی تفصیل سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور آج چونکہ ہم 2015 میں ہونے والے اہم واقعات کا بھی ایک جائزہ پیش کر رہے ہیں اور آج وزیر اعظم نے اس پاک چین اقتصادی راہداری کے مغربی روٹ پر شاہراہوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا ہے, تو برگیڈیئر صاحب سننے والوں کو ذرا یاد کراتے چلیے گا کہ چین پاکستان اور وسطی ایشیائی ملکوں کے لیے اس منصوبے سے کیا فائدے حاصل ہوں گے. آپ بھی ایک فوری سا جائزہ ذرا پیش کر دیجیے گا.
جی, اس میں یہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ آپ سمجھیں کہ افغانستان اور پاکستان کا یہ علاقہ جو ہے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا منرلز کا اور را مٹیریلز کا ایک ٹریجر چیسٹ ہے, اور چائنا کی یہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان کے اندر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی شکل میں, آپ سمجھیں یہ کنجی ہے جو اس ٹریجر چیسٹ کو یا اس خزانے کے دروازے کو کھول رہی ہے. یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, اس کا وجود جب مکمل ہو جائے گا تو آپ دیکھیے گا کہ نارتھ سے ساؤتھ ٹریڈ کوریڈورز بنیں گے جو کہ ویسٹرن چائنا کو کنیکٹ کریں گے گوادر اور مکران کوسٹ کو مکمل طور پر, اور یہی کوریڈورز جو ہیں, ایک کوریڈور آئے گا افغانستان سے جو کہ کنیکٹ کرے گا سینٹرل ایشین ریپبلکس کو, افغانستان کو گوادر کے ساتھ اور مکران کوسٹ کے ساتھ. تو نارتھ ساؤتھ تو ٹریڈ کوریڈورز یہ دو بہت میسو کوریڈورز بنتے ہیں. ایسٹ ویسٹ کوریڈورز اگر آپ دیکھیں تو جیسے پچھلے دنوں اناؤنس ہوا ہے ایک ٹیپی کا کہ ترکمینستان افغانستان پاکستان اور انڈیا کی گیس پائپ لائن ہے, اس کے علاوہ ایران پاکستان اور چائنا کی گیس پائپ لائن ہے. اب معلوم نہیں انڈیا دوبارہ اس میں واپس آنا چاہے گا کہ نہیں, تو اگر وہ آ بھی جائے تو یہ دو جو پائپ لائنز آ رہی ہیں ان کے ساتھ ظاہر بات ہے ان کا انفراسٹرکچر بھی چلے گا اور یہ ایسٹ اور ویسٹ کے ٹریڈ کوریڈورز بھی بنیں گے. تو آئندہ چند مہینوں میں چند سالوں میں اس ریجن کے اندر جو ایک اکنامک بونینزا آنے والا ہے, اس اکنامک بونینزا کا ہب جو ہے یا اس کا مرکز جو ہے وہ پاکستان ہے. چاہے یہ اکنامک یہ ٹریڈ کوریڈور جو ہیں نارتھ سے ساؤتھ چلیں یا ایسٹ سے ویسٹ چلیں, یہ سب کے سب پاکستان سے ہو کر گزریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹریڈ کوریڈورز جو ہیں جو کہ چائنا کو ہمارے ان علاقوں سے ملا رہے ہیں, افریقہ مڈل ایسٹ سے ملا رہے ہیں, وہ دوسری طرف ان کو تھرو سینٹرل ایشیا رشیا کے تھرو یورپ کے ساتھ ہی ملا رہے ہیں. تو ان کا جو ایک ٹرائنگولر آپ سمجھیے سسٹم جو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو سورسز آف انرجی ہیں آئل اینڈ گیس, جو سورسز آف مٹیریلز ہیں منرلز اینڈ جو را مٹیریلز ہیں, ان کو کنیکٹ کرے گا ان فیکٹریز کے ساتھ, ان پروسیسنگ اور مینوفیکچرنگ یونٹس کے ساتھ جو کہ چائنا میں ہیں یا جو کہ پاکستان میں بنتی ہیں. اور پھر یہی جو ٹریڈ کوریڈورز جو ہیں, یہی جو موٹر ویز ہیں اور ہائی اسپیڈ ریلویز جو ہیں, یہی ان پروسیسڈ اور فنشڈ گوڈس کو لے کر یورپین مارکیٹس میں, مڈل ایسٹ مارکیٹ میں اور افریقن مارکیٹس میں جائیں گے. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ یہاں پر یہ انفراسٹرکچر بے شمار بن رہا ہے, روڈز ریلویز اور موٹر ویز اور آئل اینڈ گیس پائپ لائنز, پاور پلانٹس بہت سے آ رہے ہیں اور میسو انویسٹمنٹ آ رہی ہے. دوسرا یہ کہ نہ صرف یہ کہ یہ انفراسٹرکچر خالی یہاں بن رہا ہے, مگر اس کے اوپر جو کاروائی ہوگی, جو اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہوں گی, جو مارکیٹس کو سورسز آف انرجی کے ساتھ, سورسز آف مٹیریل کے ساتھ کنیکٹ کریں گی, اور جو مارکیٹس کو اور جو سورسز آف مٹیریلس کو مینوفیکچرنگ یونٹس کے ساتھ کنیکٹ کریں گی, تو یہ ایک ٹرائنگولر سسٹم جو بنے گا یہ اس خطے کے لیے بے انتہا فائدہ مند ہوگا, اور پاکستان اس کا مرکز ہے. یہی وجہ ہے کہ رشیا بھی ابھی اس میں شامل ہونا چاہ رہا ہے اور کراچی سے لاہور تک کی آئل پائپ لائن میں وہ انٹرسٹڈ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سال کے شروع میں شاید پریزیڈنٹ پوٹن اس کا آ کے افتتاح بھی کریں. اور یہی وجہ ہے میرے خیال میں کہ پریزیڈنٹ موڈی صاحب جو کہ کابل میں اور اس سے پہلے ماسکو اور ڈھاکہ میں پاکستان کی اتنی ہرجہ سرائی کر چکے تھے, ان کو بھی یہ مجبور ہونا پڑا کہ وہ دہلی جاتے ہوئے لاہور میں رکیں اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہیں.
اچھا, ہم یہاں پہ بینی سلطان سے بات کرتے ہیں. بینی, آپ تو گلوبل اسٹڈیز میں آپ کا کام ہے, تحقیق کا کام آپ کرتی ہیں, آپ کے خیال میں اس منصوبے پر نکتہ چینی بھی ہوتی ہے کہ اس سے پاکستان کے کچھ حصوں کو زیادہ فائدہ پہنچے گا, کچھ حصے جبکہ نظر انداز ہو جائیں گے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے خیال میں اس, ہم سیدھے سوال کرتے ہیں کہ بلوچستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟
جی,
वैसे बहुत ये अच्छा सवाल है और बिल्कुल मैं आपने टू द पॉइंट बात की है इसके हवाले से. आई थिंक सबसे पहले तो ये है कि इसकी इम्पोर्टेंस तो आजकल फ्लोट भी हो रही है कि जी जब पाकिस्तान को एक ऑथर ने कहा जी एक जिपर का खिताब दिया पाकिस्तान को इस रीजन के लिए कि पाकिस्तान कैन एक्ट एज अ जिपर फॉर द रीजन, तो इस मंसूबे की इम्पोर्टेंस जो है वो इसी से जाहिर हो जाती है कि कितना अहम है कि इसको पाए तकमील तक पहुँचाया जाए. दूसरी तरफ जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चैलेंजेस क्या हैं. सबसे बड़ी बात है जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, कनेक्टिविटी की बात तो हमेशा से है जी, और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जी, ये कोई नया आइडिया तो है नहीं. इसकी जो बैकग्राउंड है वो बहुत सेंचुरीज ओल्ड है. सिल्क रूट का कॉन्सेप्ट है, उसी को अगर रिवाइव किया जा रहा है कनेक्टिविटी के थ्रू, तो उसी प्रिज्म में इसको अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि कंट्रीज और इस रीजन को कनेक्ट करने की कोशिशें हमेशा से की जा रही हैं. पाकिस्तान का इसमें रोल जो है वो इसलिए बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो इन सारी कंट्रीज के बीच में जिस तरह एक कनेक्टिविटी वो दे सकती है, तो पाकिस्तान मजीद इन्हांस हो जाती है उसकी इम्पोर्टेंस. इन एडिशन टू दैट, पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी, उसकी जो एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के साथ साथ उसकी सिक्योरिटी स्ट्रेंथ जो है वो भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है जब भी कनेक्टिविटी की बात की जाती है रीजन की. तो कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को अगर आप थ्रू पाकिस्तान या अगर आप आगे जाना चाहें मिडल ईस्टर्न रीजन की तरफ. अब आते हैं हम अंदरूनी मामलात की तरफ. जब भी बात होती है कनेक्टिविटी की तो आपको पता है हमेशा उसके ऊपर कहीं से मस्बत राय आती है, कहीं से उसके ऊपर तनकीद होती है. ये तो आम सी बात है. हमेशा तनकीद का सामना तो हर प्रोजेक्ट को, हर इनिशिएटिव को होता है. अगर आप बलूचिस्तान को छोड़ दें, आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, आप इस पूरे रूट की बात करें जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, पूरा एक रूट था कि जी गवादर से काश्कर तक उसको कनेक्ट किया जाएगा जब चेंज किया गया था, और उसमें ये भी कहा गया था कैटेगोरिकली गवर्नमेंट ने कहा था कि जी किसी भी सूबे को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और उसके फवायद जो हैं वो हर सूबे को दिए जाएंगे. जिस तरह से अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि गुरबत का खात्मा किया जाएगा इसके थ्रू, तो वो कैसे होगा? डेफिनेटली जी लोकल जो सिटीजन्स हैं या जो लोकल आपके लोकल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट से होगा जी गुरबत का खात्मा, और किसी तरीके से नहीं हो सकता. तो अगर आप बलूचिस्तान की अब बात करें तो आज ही इतना एक अहम स्टेप लिया गया है कि टू प्रोजेक्ट्स जो हैं जी उनकी इनॉग्रेशन हुई है, और ये एक बहुत अहम टर्निंग पॉइंट है. नया साल है, आने वाला है, और ये इस चीज की भी एक खुशाइन बात है इन माय पर्सपेक्टिव कि जिस तरह बात की जा रही थी कि शायद बलूचिस्तान में एक ऐसी लहर है कि इसको इसके खिलाफ बातें की जा रही हैं और लोग इनसिक्योर हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो ये एक नैरेटिव भी बिल्ड किया जा सकता है कि दे आर ऑन बोर्ड नाउ, और बलूचिस्तान की आवाम या बलूचिस्तान या फॉर दैट मैटर गवादर जो है फॉर इटसेल्फ उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और उसकी इन्वॉल्वमेंट रखी जाएगी इस पूरे सूबे में और उसको फवायद हासिल करने के पूरे मौके मिल जाएंगे
इस तरह. जी
मैं एक चीज पे सिर्फ और मजीद बेजत एम्फेसिस देना चाहती हूँ कि ये हमेशा बात करते हैं हम कि जी इट्स वन बेल्ट वन रोड. इट्स लाइक एक रोड नहीं है सिर्फ, ये समझने की बात है हम लोगों को जब एनालाइज करते हैं, तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जी जहाँ जहाँ से इस कनेक्टिविटी को आप फरोग दे सकते हैं वहाँ वहाँ खुशहाली और इन्वॉल्वमेंट लाई जाए. फॉर दैट मैटर अगर वो बलूचिस्तान है, फॉर दैट मैटर वो गिलगित बल्तिस्तान है, या वो कोई भी एरिया है जहाँ से ये कनेक्टिविटी को फरोग दिया जाएगा, तो अगर इसको आप इस तरह से एक्सप्लॉइट करें या इसकी नेगेटिविटीज को हवा देने की जो स्टेक होल्डर्स कोशिश करते हैं, तो वो मेरा ख्याल है उनके लिए एक पॉजिटिव चीज थी आज की, जिसकी इनॉग्रेशन आज बलूचिस्तान
में हो गई है. बहुत बहुत शुक्रिया बीनेश हमारे साथ थी. बीनेश हमारे साथ, टाइम हमारा ख़त्म हो गया. मैं चलते चलते बिल्कुल ब्रिगेड साहब से एक सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि आज सिंध के सूबाई वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के दरमियान बातचीत हुई है, लेकिन कोई सूरत हाल बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी. तो आप ये बताइएगा ब्रिगेड साहब कि पाकिस्तान مت پاکستان کے اندر یہ جو صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان ایک کشیدگی کی صورت ہے رینجرز کے حوالے سے، ہم اس پہ کافی تفصیل سے پرسوں بات کر چکے ہیں، اب آگے کی صورت کیا ہوگی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کیا اقدام ہوں گے، کس طرح سے یہ دونوں کے درمیان یہ کشیدگی کی فضا کو ختم کیا جائے گا؟ کوئک رسپانس پلیز۔
اس میں آپ یہ دیکھیے جی کہ پاکستان کے لیے یہ کس قدر امپورٹنٹ ہے کہ کراچی جو کہ پاکستان کا اکنامک ہب ہے کہ وہ پیسفل رہے، امن امن سے رہے، اور وہاں پر جو بھی ہماری انڈسٹریل اور ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ کام کرتی رہیں، اور ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ جو سارے ٹریڈ جو ہے وہ کراچی کے تھرو خیر وافیت سے ہوتا رہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو اسٹریمز ہیں ایکچولی، ایک کاؤنٹر ٹیررزم کی اسٹریم ہے اور ایک کرپشن کی اسٹریم ہے، جو کہ الگ الگ چل رہی ہیں، مگر کچھ ایسے پولیٹیشینز ہیں کہ جن کے اوپر آ کر یہ دونوں اسٹریمز مل جاتی ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر عاصم صاحب ہیں، اور ڈاکٹر عاصم صاحب کا جب کیس فائنل ہوتا ہے تو وہ آپ کو آپ دیکھیے گا کہ لیڈ کر کے لے کر جائے گا بگر فش کی طرف سے، جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر کی طرف وہ لے کر جائے ان کو۔ تو اب سندھ گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے ان کو بچانے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہی ہے۔ تو اگر سندھ گورنمنٹ اس چیز میں کامیاب ہو جاتی ہے تو جو نیشنل لیول کا جو کام ہے جس کے اندر کرپشن کے خلاف کاروائی ہے، جس کے اندر ٹیررزم کے خلاف کاروائی ہے، تو وہ بہت بری طرح سے افیکٹ ہوگا۔ تو اس کام کے لیے لازمی ہے کہ ہمیں نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام لگاتار ہم کرتے رہیں۔ جہاں تک بات رہ گئی پیپلز پارٹی کی، تو ان کا ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر سب ایگری کر سکتے ہیں کہ خالی یہ سندھ میں کیوں ہو رہا ہے یا خالی کراچی میں کیوں ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ نقطۂ آغاز ہے کراچی، اس کے بعد اس کو یقینی طور پر پنجاب اور فرنٹیئر اور یہ سوری کے پی کے اور بلوچستان، جہاں جہاں پر بھی یہ ایسی کاروائیاں ہو رہی ہیں وہاں پر اس کو جانا چاہیے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ
جی جی جی
آئندہ یہ کام اس طرح سے چلتا رہے گا۔
اچھا جی، بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک ہمارے ساتھ تھے، آپ جیو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک انالسٹ ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ڈیفینس کے بھی انالسٹ ہیں۔ تو آپ سے ہم اس سے پہلے کہ ہم مزید بات کریں اور پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم مشرق وسطیٰ کے کچھ امور کے بارے میں اور بین الاقوامی امور کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ ہمارے اس پروگرام کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے۔
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات۔
ملیا صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے۔
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں۔
کوآپریشن ود کنٹریز لائک پاکستان ہم آلریڈی پارٹنرنگ ود ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم۔
پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تلف نہ کر سکے۔
غیر جانبدار بحث۔
ریمڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں، ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق۔
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ۔ تو آئیے کچھ اور گفتگو کرتے ہیں۔ پروگرام اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لندن سے منظر وسیم۔ السلام علیکم منظر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ منظر، ہم اس سے شروع کرتے ہیں، شام کے بارے میں کچھ صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ سے میرا ایک سوال ہوگا کہ یورپ میں 2015 میں نقل مکانی کر کے آنے والوں کا بہت ایک سیلاب رہا، اس میں نہ صرف شام سے، عراق سے اور افریقی ملکوں میں بھی ان لوگوں سے جگہ سے لوگ آتے رہے جو کہ جنگ کا شکار ہیں، پاکستان سے بھی آئے، افغانستان سے بھی آئے۔ یہ بحران جو شروع ہوا 2015 میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2016 میں اس سے نمٹنے کے لیے کچھ بہتر طور پر صورتحال سامنے آ سکے گی؟
جی، ابھی یورپین ممالک نے ایک کام کیا کہ ترکی کے ساتھ انہوں نے جو ڈیل کی تاکہ سیریا اور مڈل ایسٹ سے جو ریفیوجیز آتے ہیں ان کو عراق اور سیریا سے اور یمن سے بھی، تو ان کو وہاں پر ہی ریٹین کیا جائے اور یہاں تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کافی انسینٹیو دیے ترکی کو، اور پروبیبلی انفلکس جو ہے اس ایریے سے یورپ کی طرف وہ کافی کم کیا جائے گا مڈل ایسٹ کی طرف سے. لیکن یہ تو آن پیپرز ہیں, لیکن ریئلٹی یہ ہوگی کہ جب اگلے سال آئے گا جو کہ چند ہی گھنٹوں کے یا نیکسٹ ڈے شروع ہو جائے گا, تو اس وقت پتہ چلے گا کہ آگے کیا سچویشن ہے. کیونکہ ریفیوجیز کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اگر ان کو روکنا بھی چاہیں تو کتنے روکیں گے اور کتنا ان کو کنٹین کیا جا سکے گا ان ملکوں میں. تو اٹ آل ڈیپینڈس کہ کیا سچویشن ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ہارشنس دکھائی جا رہی ہے یورپ کے اندر اور ٹالرنس نہیں بالکل بھی ریفیوجیز کے لیے, تو ریفیوجیز کو اور بھی بڑے رسک لینے پڑیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ کافی مشکل ہو 2016 میں, انلیس کہ کوئی ایسی سچویشن ہو کہ جنگیں بند ہو سکیں.
اچھا, اوباما انتظامیہ نے کہا ہے کہ ستمبر میں جب سے روسی فضائی حملے شروع ہوئے ہیں شام کے اندر, شام میں شہری ہلاکتوں میں خوفناک حد تک اضافہ ہوتا چلا گیا ہے. انسانی حقوق کے گروپوں کی رپورٹوں کے مطابق ہنگامی طور پر جو طبی کارکن ہیں, ہسپتال ہیں, اسکول ہیں, مارکیٹیں ہیں, ان پر جو روسی میزائل کے حملے ہیں اس کے نتیجے میں سینکڑوں شہری ہلاک ہو چکے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے منگل کے روز کہا کہ وزیر خارجہ جان کیری نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ٹیلی فون کے اوپر اس مسئلے کے اوپر بات چیت کی ہے. اس کے علاوہ کیا ہوا کہ امریکہ نے یہ بھی کہا کہ ایک اہم شامی باغی رہنما زہران علوش, اس کی ہلاکت سے ملک میں 5 برس سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے اور سیاسی حل کی کوششوں میں پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے, کیونکہ اس نے راہداری دینے کا وعدہ کیا تھا, جو کہ ظاہر ہے کہ یہ گروپ جو ہے وہ شام میں جو سیاسی منتقلی کا عمل ہے اس کے سلسلے میں ہونے والی بات چیت میں بھی شامل تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ شام میں داعش کے خلاف جو زبردست طاقتیں ہیں اپنے اہداف میں اگر اسی نوعیت کی غلطی کرتی رہتی ہیں, یا بشار الاسد کی حکومت کی فوج کی طرف سے جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ زہران علوش کو ان کی سرکاری افواج کی وہ حملے میں مارا گیا ہے, تو اس طرح ان گروپوں کو اگر نقصان پہنچتا جو کہ سیاسی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں, تو کیا آنے والے دنوں میں امن کے عمل کی مذاکرات کی جو راہ ہے اس میں رکاوٹ نہیں آ جائے گی بہت ساری؟
جی ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوگا, کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں وہ ایک بائنڈنگ فورس ہوتی ہے ایک گروپ کے لیے, اور اگر اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے تو ہسٹوریکلی ہم دیکھتے ہیں تو وہ گروپس میں وہ اسپلٹ ہو کے چھوٹے چھوٹے میں بٹ جاتے ہیں, اور پھر کوئی ایک ڈیسیژن جو لینا ہوتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہت بڑی ایگزامپل تو افغانستان کی ہے کہ اگر وہاں پر جب اسپلٹ سا ہو گیا تھا پچھلے دنوں طالبان کا, تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کریں تو کس سے کریں اور کون ڈیسیژن لے گا. ایسا ہی اس وقت سیریا کے اندر سچویشن چل رہی ہے کہ اگر یہ جو لیڈرز ہیں جو کہ آن گراؤنڈ جو بھی کنٹرول رکھتے ہیں ان کو اگر کسی نے ریموو کر دیا تو ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ اس لیول کے اوپر بہت مشکل ہو جاتی ہے. لیکن پیچیدگی سیریا میں یہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ ایکٹرز ہیں جو کہ اور بہت سے ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ انٹرسٹ ہیں جو کہ آپس میں بالکل کلیش کرتے ہیں. اگر وہ اکٹھے ہیں بھی کولیشن میں, ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں ترکی کی اور سعودی عرب کی, اور دو ابھی انہوں نے ایک پیکٹ بھی سائن کیا جس میں کہ ان کی کاؤنسل بنائی جائے گی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو عراق کے اندر جو کرد ہیں ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا, اور جو بھی کردش اگر کہیں پر بھی ہیں تو ان کو اگر ترکی انوالو ہوگا تو وہ کردش کو بالکل سائڈ پہ رکھے گا. تو آل دو کے کنٹین کرنا یہ فیل کو دونوں کے ہی حق میں تھا, لیکن کردوں کو اگر نکال دیتے ہیں تو کولیشن ہے وہ کافی ویک ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں یہ تو صرف دو کا میں نے بتایا, اور بھی بہت سے پلیئرز ہیں, ایران الگ ہے اور رشیا الگ ہے, سیریا کی گورنمنٹ الگ ہے, سعودیز الگ ہیں, تو ان سب کے ڈفرینٹ انٹرسٹ ہیں. تو ان اگر ان سب کو نہیں ہم ساتھ لے کے, اور کبھی ایسا نہیں موقع آتا کہ سب اکٹھے ہو سکیں, تو بہت مشکل ہو جائے گی کہ ہم کسی بھی قسم کا کوئی ایک نکال سکیں سولوشن کہ کس طریقے سے جوائنٹلی اس کو فائٹ کیا جا سکتا ہے. تو ابھی تو یہی ہو رہا ہے کہ ایک جس کو سپوز کریں کہ اگر ایک ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, میں نام نہیں لیتا کسی کا, تو اگر کسی ایک ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کوئی ایکشن تو وہ دوسرے جو ملک ہے اگر کوئی لے بھی رہا ہے تو اس کو بلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس صورت کے اندر بہت مشکل ہے کہ ان دی نیئر فیوچر انلیس کہ یہ باہر سے جو بیٹھے ہوئے پروکسی جو ان کے ماسٹرز ہیں وہ کچھ اپنی آپس میں کمپرومائز کریں, تو گراؤنڈ ریئلٹی بہت مشکل سے چینج ہونے والی ہے.
اچھا منظر ہمارے ساتھ ہی رکیے گا، ابھی ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق اسنات نے. السلام علیکم ڈاکٹر اسنات. ڈاکٹر اسنات، ہم آج کل کا پروگرام بھی ہمارا ایسا تھا اور آج بھی ایسا ہے کہ 2015 میں جو خبریں بہت توجہ کا مرکز بنی ان کے بارے میں ہم ایک جائزہ سا لے رہے ہیں. تو سال 2015 ایک ایسا سال تھا جب کہ داعش اپنی جارحانہ سرگرمیوں میں اس نے اضافہ کیا اور دنیا بھر میں بہت کھل کر اس نے دہشت گردی کی اور ویڈیوز پر اپنی تشہیر کی، سوشل میڈیا کو استعمال کیا. آپ کے خیال میں داعش کے خلاف جو وسیع پیمانے پر کوششوں کا سلسلہ شروع ہوا، جیسے امریکی قیادت میں مغربی ملکوں اور مشرق کے ملکوں کے اتحاد کی طرف سے، وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہا ہے؟ یہ کتنی بڑی خبر ہو سکتی ہے 2015 کی داعش کے ساتھ ساتھ؟ کیا ڈاکٹر صاحب کا لائن منظر، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے اگر میرا سوال سنا ہو. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ منظر وسیم کی لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے اور ڈاکٹر فاروق حسنات بھی اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو آئیے اس وقت تک ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو جس بارے میں ہم بات کر رہے تھے، شام کے باغی رہنما کے قتل سے امن کی کوششوں میں جو پچیدگی پیدا ہوئی ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں. امریکہ نے کہا کہ ایک اہم شامی باغی رہنما کی ہلاکت سے ملک میں 5 برس سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے اور سیاسی حل کی کوششوں میں پیچیدگی پیدا ہوئی ہے. جشن الاسلام نامی تنظیم کا رہنما زہران علوش جمعے کو ایک فضائی حملے میں ہلاک ہوا تھا، جس کی ذمہ داری شام کی فوج نے تسلیم کر لی تھی. پیر کے روز امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر کی طرف سے کہا گیا کہ امریکہ کو شام میں جیش الاسلام کی کارروائیوں پر تشویش ہے، مگر اس کے باغی گروپوں کی ایک کانفرنس میں شرکت کی تھی، سیاسی عمل کی حمایت کی تھی اور وہ داعش کے خلاف لڑ رہی تھی. تو آئیے اب ہمارے پروڈیوسر بتا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسنات ہیں کیا؟ ڈاکٹر حسنات السلام علیکم. جی
جی السلام علیکم. جی
ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ یہ پروگرام ہم نے اس طرح ترتیب دیے تھے گزشتہ کل کا اور آج کا بھی، کہ 2015 میں جو خبریں بڑی ایسی خبریں سامنے آئیں جو کہ پوری دنیا میں جنہوں نے اپنی توجہ اپنی طرف مبذول کی، ان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ داعش نے بہت بڑے طریقے سے اپنی موجودگی کو ثابت کیا، دنیا بھر میں دہشت گردی کے حملے کیے، لیکن اسی طرح اس کے لیے خلاف بھی بڑی مہم کا ایک آغاز ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا داعش کی کوششیں زیادہ ہیں، داعش کی دہشت گردی زیادہ ہے، یا یہ کوششیں بھی اس کے مقابلے میں اتنی ہی مؤثر ثابت ہو رہی ہیں؟ کس طرح سے ہم اس جاتے ہوئے سال میں ان دونوں چیزوں کو دیکھیں گے؟
بالکل یہ صحیح کہا گیا آپ نے کہ 2015 وہ سال تھا جس میں مشرق وسطی کے حالات بدتر بدتر ہوتے گئے اور اس میں ایک دہشت گروپ جو کہ القاعدہ والے پہلے آئے اور اس کے بعد پھر ایمرجنس آف داعش ہوا. تو ان کا جو آنا تھا یہ بہت زیادہ خطرناک تھا، چونکہ انہوں نے ایک علاقے پہ بھی قبضہ کر لیا اور پھر انہوں نے اپنا پھیلاؤ بھی خاصا کر لیا، اپنے جو فرنچائز ہیں وہ بھی انہوں نے ادھر ادھر بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی کی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو عراق کی فوج اور سیریا کی فوج ان کو زیر کرنے میں ناکام رہی، اور رمادی کے اوپر ابھی ہم جو حال ہی میں ہوا ہے یہ اس کے اوپر ساری دنیا کی نظریں تھیں کہ اگر عراقی فوج یہاں پہ داعش کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایک ایسی کامیابی سمجھی جائے گی جس کو بنیاد بنا کر دوسرے علاقوں پہ بھی، جس میں موصل ہے اور دوسرے جو عراق کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی پیش رفت ہو سکتی ہے. رمادی اس لیے اہم تھا کہ یہاں پہ جو اس سے پہلے بھی جو بے چینی تھی داعش کے آنے سے، القاعدہ سے پہلے کچھ سنی ٹرائبس تھیں، مالکی صاحب جو پہلے وزیر اعظم تھے انہوں نے مس مینج کیا کافی، جی. ان کو انڈکٹ نہیں کیا، تو جب داعش والے آئے تو یہ بھی ٹرائبس وغیرہ ان کے ساتھ مل گئے تھے، تو ایک بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی. اب امید کی جا سکتی ہے کہ عراقی فوج جو کہ پہلے شکست جس کو ہوئی تھی اسی علاقے میں اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں، اس کا مورائل بڑھے گا. حکومت کا دیکھیے، وزیر اعظم جو ہیں وہ خود گئے، جھنڈا لہرایا انہوں نے عراق کا رمادی کے بیچ جا کر، تو اس سے یہ ان کو انسینٹیو ملے گا. یہ بذات خود تو عراقی فوج نے نہیں کیا، ان کو امریکی فضائیہ کی اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کی فضائیہ کی مدد حاصل تھی، ملیشیا
کی مدد حاصل تھی. جی تو اب آپ کیا، جی رمادی کے بعد اب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم نے ہی وہاں پر یہ کہا ہے کہ 2016 میں اگلا ہدف جو ہے وہ موصل کا ہے، تو وہ اور عراقی وزیر اعظم کے اس بیان کے مطابق اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2016 میں داعش کو عراق سے باہر نکال دینے کے کیا امکانات ہیں؟ کیونکہ اگر موصل سے اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا، اور اس کے پاس جو ایک انفراسٹرکچر ہے جس جہاں سے وہ تیل کے اس کے پاس وسائل آ جاتے ہیں، اور اس کی جو رصد کا سلسلہ اس کا ہے وہ اگر ختم ہو جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ داعش کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا عراق کے اندر؟
بالکل بالکل جی، موصل میں اگر قبضہ ہوتا ہے اور عراقی فوجیں وہاں پہ قبضہ جماتی ہیں تو وہ بہت حد تک تقریباً تمام عراق میں اپنی حکومت کو قائم کرتے ہیں، اپنی رٹ قائم کرتے ہیں، اور یہی مصیبت ہو رہی تھی، یہی بات ہو رہی تھی کہ جہاں پہ رٹ حکومت کی نہیں تھی، چاہے وہ عراق تھا چاہے سیریا تھا، وہاں پہ ان کو موقع مل رہا تھا اپنے قدم جمانے کا، اور وہاں سے وہ پھر لانچ کرتے تھے اپنی اور زیادہ جو پھیلاؤ وہ کر رہے تھے۔ تو ایک دفعہ تمام علاقے پہ حکومت کی رٹ قائم ہوگی عراقی حکومت کی، تو پھر حکومت جو ہے وہاں پہ ایسے ادارے بھی قائم کر سکے گی، اور جو وہاں کے قبائل ہیں جو کہ خوش نہیں تھے پہلے حکومت کے ساتھ، ان کو بھی اپنے ساتھ وہ ملانے کی پوزیشن میں ہوں گے، تو اس سے داعش جو ہے وہ سکڑتی جائے گی اور پیچھے ہٹتی جائے گی، اور میرا خیال یہ بہت بڑی کامیابی۔
اچھا منظر، ایک کوئک کامنٹ آپ سے لیتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور سعودی شاہ سلمان کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، جس کو مبصرین اور تجزیہ کار ترکی کی جو بڑھتی ہوئی ایک آئسولیشن ہے اس سے نمٹنے کی ایک کوشش قرار دیتے ہیں۔ سعودی عرب اور ترکی کے درمیان تعلقات کے گہرے ہونے کے اثرات خطے کے دوسرے ملکوں پر کیا ہوں گے؟ منظر کی لائن پھر شاید ڈراپ ہو گئی۔ ڈاکٹر اسنات، آپ نے میرا یہ سوال سنا؟ جی منظر، آپ مجھے سن رہے ہیں؟
ہاں جی میں سن رہا ہوں۔
تو آپ نے یہ میرا سوال سنا، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان جو بڑھتا ہوا تھا، اس کے اثرات کیا ہوں گے خطے میں کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں خطے کے اندر؟
جی کافی زیادہ اس کا پازیٹیو میرے خیال ان وے ہوگا کہ جو بیلنس آف پاور ہے وہ کافی زیادہ فلوئڈ ہے، اور کبھی ایک طرف ہو جاتا ہے ڈیپینڈنگ اپون کہ کس طرح میٹنگ چل رہی ہیں۔ کچھ دیر پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سعودی جو تھے وہ رشیا کے قریب ہو رہے تھے، اور پھر ایک دم سے انہوں نے سپٹمبر میں فلائٹ لی اور امریکہ چلے گئے، لیکن اسٹل وہ رشیا کو بھی ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو ایک پیکٹ انہوں نے اس کے بعد جو ایک آرگنائزیشن تھی، ایک اپنی انسٹیٹیوشن سا بنایا ہے تاکہ سیکورٹی کو مینج کر پائیں، تو وہ اور اکنامکس کو اگر ہم ایڈ اپ کرتے ہیں اور آلٹرنیٹ پائپ لائن فار انرجی ریسورس فار ترکی، تو یہ ساری چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ایک جو ایک گروپ ہے یہ الگ سے ان کے اندر تھوڑی اسٹرینتھ بنتی ہے، اور میرے خیال میں کہ یہ ڈائنامکس کو اور کمپلیکیٹ کرے گا، انلیس کہ مغربی ممالک ہیں وہ بھی سعودی عرب کو اور ترکی کو سپورٹ کریں۔ تو یہ ایک کنفرنٹ کرنے کے لیے روس کا جو انفلوئنس ہے اور ایران کا انفلوئنس ہے بیسیکلی، اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ایک فورس بنے گی۔
اچھا آخری سوال ہے میرا، ڈاکٹر حسنات سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یمن میں سعودی عرب کی انگیجمنٹ کے بارے میں اب آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں صورتحال تو کافی پیچیدہ نظر آ رہی ہے، کیا حوثی باغیوں اور صدر ربو کی حکومت کے درمیان کسی بھی نوعیت کی مصالحت کی کوئی صورت آپ کو نظر آتی ہے؟
اتنی صورت اب نظر آئے گی جی اگر سعودی انٹروینشن وہاں پہ بند ہو، اس لیے کہ یہ تو بالکل دیکھا گیا ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ سعودی بہت اگریسو ہیں اور انہوں نے کوالیشن بھی جس قسم کی بنائی ہے، اور سب سے بری بات جو یہ ہوئی کہ ان کے جو قریبی اتحادی ہیں یو اے ای، وہ عرب دنیا اور مسلمانوں سے باہر کولمبینز کو مسنریز کو انہوں نے انوالو کیا اور ان کو پیسے دے کر اس علاقے میں بھیجا، جو کہ میرا خیال ہے کہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگی، یمن کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ کسی دھڑے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، غیر عرب غیر مسلم بھیجا جائے۔ تو اس کی میرا خیال میں بہت بھاری ذمہ داری سعودی عربیہ کے اوپر پڑتی ہے کہ وہ حالات کو سمجھیں، چونکہ ایک لمبی لڑائی وہ سعودی افورڈ نہیں کر سکتے۔ ابھی حال ہی میں جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں سعودی کا جو اکنامک پوزیشن ہے وہ بھی کوئی اچھی نہیں ہے، انہوں نے کوئی ٹیکسز بھی نئے لگائے ہیں، اپنے ایکسپینڈیچر بھی کم کیا ہے، بجٹ کا ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، تو ایک نظر ضروری سعودیوں کی اس چیز پہ بھی ہوگی کہ اس لمبی لڑائی میں ہمیں نقصان ہوگا اقتصادی طور پر اور فوجی اعتبار سے بھی۔ تو میرا خیال ہے یہ کمپلشنز جو ہیں یہ ان کو مذاکرات جو ہو رہے ہیں جو آن گوئنگ ہیں اس کی طرف پھر سے لے جائے گا، کیونکہ وہ تو مذاکرات ٹوٹ گئے تھے اس لیے کہ سیز فائر کی وائلیشنز ہوئی تھیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں آگے مثبت طریقے سے بڑھے گا, کیونکہ یہ کمپلشنز ہیں دونوں کی کہ یہ سلسلہ ہو وہاں پہ.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسنات ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے اور لندن سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے. منظر وسیم ویسٹرن افیئرس کے ایڈیٹر ہیں اور تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر حسنات, ہمارے پروگراموں کا بڑا ممتاز نام. آج ہم نے اپنے پروگرام میں کافی چیزوں کی بارے میں بات کی. امریکہ کی طرف سے مردان میں دہشت گردی کے حملے کی مذمت کی گئی, یہ ہمارا موضوع رہا. وزیر اعظم نواز شریف نے پاک چین اقتصادی راہداری کے مغربی روٹ کی شاہراہوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا, یہ بھی ہم نے اس پہ بات کی. پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بھی ہمارے پیش نظر رہا. اس کے علاوہ شام میں اور 2015 میں داعش کے لیے کیا داعش کی کامیابی کتنی تھی اور اس کے خلاف جو کوششیں کی جا رہی تھیں وہ کتنی مؤثر ثابت ہوئیں, اس کا بھی ایک جائزہ لیا ہمارے تجزیہ کاروں نے ہمارے آج کے اس پروگرام میں. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میری آپ سے ملاقات ہوگی 2016 میں, تو ان دعاؤں کے ساتھ کہ 2016 آپ سب کے لیے بہت اچھا سال ثابت ہو اور پوری دنیا کے لیے امن کا پیغام لے کر آئے. بہجت کو یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.